الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين انيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الاولين والاخرين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائیس تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سفر حرمین شریفین سے پہلے میں سورۃ الاعراف کی درس قرآن کے عنوان سے جمعۃ المبارکہ کے اندر اس کی وسط کی آیات کی تشریح و تفسیر کے حوالے سے اکابر امت اور اسلاف امت کے مسلم اقوال اور ان تمام ماخذ و مصادر کو آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا، لیکن آج کل پاکستان کی فضا میں جو ایک مسئلہ بہت زیادہ گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے اور جسے سیاسی رنگ دے کر اور یہود و نصارہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میڈیا اور دیگر جگہوں پر جرائد و اخبارات میں اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، وہ مسئلہ ہے کہ توہین رسالت میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی معاذ اللہ اگر کوئی توہین کرے تو اس کی سزا قتل ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ میں اس بات سے بہت زیادہ حیران و شزدر ہوں اور پریشان ہوں کہ جب یہ مستقل قانون کی حیثیت سے ہماری آئین کے اندر درج کر دیا گیا ہے اور مسلم علماء اور اس وقت کے تمام قائلین اور مخالفین تمام کے درمیان اس کی جرح ہونے کے بعد ایک مسلم قانون بنا دیا گیا، تو اس سے مراد یہی تھی کہ پاکستان کی بقا ان قوانین پر ہے جو آئین کے اندر درج کیے گئے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کی تعمیر اور تشکیل کا سبب ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی تحفظ اور اللہ کے دین کی سربلندی کی نیت سے کیا گیا، اور اس کے استحکام اور اس کی بقا یہی تھی، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ تقسیم ہند کے وقت پاکستان منصہ شہود پر آتا، نہ خطہ بلوچستان، نہ خطہ پنجاب، نہ خطہ سندھ اور نہ خطہ سرحد کو حاصل کرنے کی نیت تھی۔ اگر کسی زمینی خطے کو محض خطے کی صورت میں حاصل کرنے کی کوشش ہوتی تو تقسیم ہند کبھی نہ ہوتا، اور وہ لوگ جو اتنی قربانیاں دے کر اپنی جائیداد، اپنے اموال، اپنے جان اور مال کی قربانی دے کر جو تقسیم ہند میں ہجرت کر کے اس مقدس سرزمین کا انتخاب کیا اور یہاں پر آئے ہیں، اگر محض ایک طاقت کو ڈیولپ کرنا ہوتا اور محض ایک خطے محض آزادی کے لیے ہوتا تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ اس کے پیچھے اصل نیت جو تھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، دین کا تحفظ، ناموس رسالت کا تحفظ، اسلامی شعار کا تحفظ اور آنے والی امت مسلمہ کے عقائد اور نسلوں کے عقائد و نظریات کے تحفظ کے لیے دور جا کر ایک ایسی بستی کو آباد کرنا جہاں پر قرآن و سنت کی صحیح تعلیم سے اہل اسلام کو بہرہ مند کیا جائے، یہ مقصد تخلیق پاکستان ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہماری ماں و بہنوں نے اس میں قربانیاں دی اور جام شہادت کو نوش کیا اور موت کو بڑی خوشی سے اپنے سینے سے لگایا۔ صرف یہ نیت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس اور دین کے ناموس کے تحفظ کے لیے ایک سرزمین ایسی ہو جہاں پر ہم سر اٹھا کر زندہ رہ سکیں اور سر اٹھا کر روسینہ تان کر اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں، اور پاکستان کی تخلیق کا مقصد واحد یہی تھا۔ ہرگز یہ نہیں تھا کہ یہود و نصارہ کے خوشنودی کے لیے اور جو ان کے نظریات اور ان کے کلچر میں جو بات ادب و اخلاق قرار پاتی ہے اس کو ہم اپنے لیے اختیار کریں گے، بلکہ ہم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم خطہ پاکستان پر اس نظام کو نافذ کریں گے جو اخلاق محمدی کا عکس ہوگا، جو کردار مصطفیٰ کا عکس ہوگا، جو قرآن و سنت کا ترجمان ہوگا۔ اور یقیناً اسی نیت کی بنا پر مہاجرین نے ہجرت کی، اور آپ کے وہ تمام حضرات جو ہجرت کر کے آئے ہیں اس میں غریب بھی تھے اور امیر بھی تھے جو قابل تحسین ہیں، جنہوں نے اپنے کاروبار، جائیداد، دکانیں، چلتا پھرتا کاروبار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموس پر قربان کیا اور اس تاریخ کو رقم کیا جو مکہ مکرمہ سے صحابہ اکرام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا تھا۔ اس وقت بھی جب صحابہ اکرام مکہ مکرمہ سے نکلے تو اس میں اکثریت صحابہ اکرام کی ایسی تھی جن کی جائیداد اور چلتا پھرتا کاروبار اور مضبوط کاروبار مکہ کے بازاروں کے اندر آباد تھا، لیکن جب اللہ رب العالمین کی جانب سے انہیں ہجرت کا حکم ہوا، اور وہ ہجرت کسی خطے کی طرف جانے کے لیے نہیں تھا، وہ ہجرت اپنے عقائد کو بچانے کے لیے تھا، اپنے نظریات کو بچانے کے لیے تھا، اپنے نسل کی آنے والی نسل کے نظریات اور عقائد کے تحفظ کے لیے تھا۔ اس لیے جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئے تو مڑ کر کبھی اپنے مکانات کی طرف نہ دیکھا، محلات کی طرف نہ دیکھا، نہ بازاروں کی طرف دیکھا، نہ ان جمع پونجی کی طرف دیکھا، نہ اپنے آبا و اجداد کو علاقوں کی طرف دیکھا، بلکہ اسلام سے سچی لگن اور اخلاص کا یہ تقاضا تھا کہ مدینہ منورہ میں وہ بے سر و سامان کی حالت میں آئے تھے، نہ ان کے وہاں پر عزیز تھے، نہ رشتہ دار تھے، نہ پہلے سے کوئی معاملہ تھا، صرف وہ اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف وہ ہجرت کر رہے تھے، کسی خطہ زمین کی طرف ہجرت نہیں کر رہے تھے۔ عین یہی مقصد آزادی پاکستان کے وقت تھا، اور مسلمانوں نے جب تقسیم ہند کے وقت یہ فیصلہ کیا اور علماء اور سیاسی رہنماؤں کے پرچم تلے وہ جمع ہوئے تو وہاں پر کسی خطہ زمین کی طرف ہجرت مقصود نہیں تھی، بلکہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کی طرف ہجرت مقصود تھی، اور وہی پاکیزہ اور وہی مبارک نیت تھی جس کی بنا پر الحمدللہ پاکستان بہت ہی جلد اور بہت کم قربانیوں پر منصہ شہود پر آ گیا، اور آج بھی الحمدللہ اس کی بقا جو ہے، جو یہ یہود و نصارہ اور کفار کی آنکھوں کا ایک کانٹا بنا ہوا ہے۔ اس سے شدید واقعات اس وقت تھے، جو سیاست کو جانتے ہیں تاریخ سے واقف ہے، کہ اسرائیل نے اس وقت بڑی پرزور مذمت اور اپنی پوری طاقت کو کار فرما کیا اور تقسیم ہند میں پاکستان کو بننے کے لیے ہر قسم کی رکاوٹ کو پیدا کیا، لیکن مسلمانوں کو وہ جذبہ جو حضرت خلفاء راشدین اور صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کی عکاسی کر رہا تھا، اس نے ان کے تمام مضبوط قلعوں کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر گویا کہ اپنے اس ملک کو آباد کیا، اور آج بھی اس ملک کا استحکام مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے اور اہل ایمان کا یہ جذبہ ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ اس مضبوط قلعے کو منہدم کرنے کے لیے، اس کو گرانے کے لیے سیاسی طور پر ایک اخلاقی نامہ دے کر، ایک اخلاقی بات کہہ کر، ایک غیر تشددانہ نظریہ بظاہر بنا کر کوئی نہ کوئی فکر اسلام کے قلعے پر اس قسم کی نافذ کی جاتی ہے کہ تاکہ مسلمانوں کے اصل نظریات اور مسلمانوں کے وہ اصل مقاصد اور مراجع اور ان کی اصل وہ چھاونیاں جہاں سے وہ اسلام کا تحفظ کرتے ہیں اس پر حملہ کیا جائے اور اسلام اور مسلمانوں کی اصل بقا جو وہ حضور کی عزت و تکریم ہے، اس امت کی وحدت، اس امت کا اتفاق وہ حضور کی عزت و تکریم کی بنا پر ہے۔ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور کی عزت و تکریم ہی کے خاطر اپنی مال کی قربانی دی تھی، اپنی جانوں کی قربانی دی تھی، اپنے رشتے داروں کی قربانی دی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کی گردن ماری، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ تمام تر قربانیاں عزت رسول اور عظمت رسول کے تحفظ کے لیے تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پذیرائی کی اور قرآن میں ایک نے متعدد آیتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے اتاری ہے وہ اس لیے ہے کہ اسلام کی پاسداری اور دین اسلام کی پاسداری اور اس کا تحفظ اور قیامت اس کی بقا، بلکہ میں یہ کہنا کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ کل لا الہ الا اللہ کی بقا اور اللہ کی توحید کی بقا حضور کی عزت و تکریم کے تحفظ میں منحصر ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کی عزمت و عظمت و تکریم کا خیال رکھا جائے گا تو توحید کی پاسداری ہوگی، کلمہ توحید کا تحفظ ہوگا، مسلمانوں کی عزت و آبرو کا تحفظ ہوگا۔ اس لیے بدبخت دشمن ہمارا اس بات کی طرف کوشاں ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ضرب اس نقب پر لگانا چاہتا ہے، نقب وہاں پر لگانا چاہتا ہے جو ہماری زیست کا اصل مقصد ہے، اور وہ حرمت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ناموس ہے، حضور کی عزت ہے اور حضور کی تکریم ہے۔ اور یہ مسلم مسئلہ ہے۔ میں میڈیا کی تاریخ کو دیکھ کر اور اس گفتگو کو اور جرائد کو دیکھ کر حیران ہوں کہ اس پر کلام کیا جاتا ہے کہ کیا گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اس میں کوئی حکم ہے؟ یہ مسلمانوں کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے۔ قرآن اس کا شاہد ہے، احادیث ہمیں اس کی شاہد ہے۔ شیعوں کا رابضی ذاکر اس بدبخت عباس کمیل نے ٹی وی پر یہ کہا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کبھی یہ نہیں ہوا، وہ بدبخت خود گستاخ ہے۔ احادیث اٹھا کر دیکھیں، ایک نہیں درجنوں ایسے واقعات ہیں کہ حضور نے خود اپنے گستاخ کے بارے میں صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اسے نار جہنم رسید کرو، اور جس نے اگر حضور کے بتائے بغیر جا کر اگر کسی کو مار دیا اور وہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ حضور وہ بدبخت تھا، آپ کی گستاخی کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قصاص نہ لیا بلکہ اس کی تعریف فرمائی۔ لاہور کی سرزمین پر آپ دیکھتے ہیں کہ غازی علم الدین کو جو سرایا گیا، تمام امت نے ان کی تعظیم و تکریم کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جناب ہم کسی ایک شخص پر، کسی عام شخص پر، کسی اہل کتاب پر، کسی اقلیت پر دست درازی کا فتویٰ نہیں دیتے، ہم اس کو قتل کا فتویٰ نہیں دیتے۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ عہد ہوا ہے، اگر یہ جو میڈیا پر بات اٹھائی جاتی کہ وہ ضمنی ہے، ہماری ریاست کے اندر رہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر وہ آباد ہیں، لہذا وہ ہمارے ماتحت ہیں، اقلیت پر ہیں، ان کے جان و مال کا تحفظ ہو، تو ہم نے جو ان سے عہد لیا ہے، ذمہ لیا، یہ نہیں لیا ہے کہ وہ اگر ہمیں ٹیکس دیتے رہے، مال دیتے رہے، تو وہ چاہے تو ہمارے نبی کو گالیاں دیتے رہے، خدا کو گالیاں دیتے رہے، قرآن کو اپنے پاؤں تلے رہتے رہے، معاذ اللہ، تو یہ عہد قائم رہے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، فریب ہے۔ ذمیوں کے ساتھ عہد اس وقت تک ہوگا کہ جب تک وہ مسلمانوں کی ضروریات کا خیال رکھیں گے اور اس کی بے ادبی نہیں کریں گے، لیکن جس وقت اگر وہ مسلمانوں کے شعار کی بے ادبی کریں گے تو ذمی تو ذمی ہے، غیر مسلم تو غیر مسلم ہے، اگر کوئی کلمہ گو بھی شخص ہوگا تو وہ واجب و قتل قرار پائے۔ یہ دستور کسی کے درمیان اختلافی نہیں ہے۔ یہ جمعے کا دن ہے، میں مختصر طور پر اس کو عرض کر رہا ہوں، میں چاہوں گا کہ اس کو آئندہ جمعے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ کوئی اختلافی موضوع نہیں ہے، یہ حضرت امام اعظم کے فقہ کے اندر، حضرت امام شافعی کے فقہ کے اندر، حضرت امام مالک فقہ کے اندر، حضرت امام احمد کی فقہ کے اندر، تمام فقہ کے اندر یہ متداول رہا ہے، اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا، امت کے اس بات میں اجماع رہا ہے۔ مسلم اگر کلمہ گو شخص حضور کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اہل قبلہ نہیں رہتا، اہل قبلہ کی بات کی جاتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارے ذبیحے کو کھائے، ہماری طرح نماز ادا کرے، وہ اہل قبلہ ہے، لیکن وہ اس وقت تک ہے کہ جب وہ دین کے شعار کی پاسداری کرتا ہو اور جو ضروریات دین اور جو عقائد اسلامیہ ہے اس کی پاسداری کرتا ہو۔ لیکن اگر وہ اسلامی عقائد سے منحرف ہو جائے، اس کا گستاخ ہو جائے، تو اسے اہل قبلہ نہیں کہا جائے گا۔ مرزائیوں کا اہل قبلہ جس طرح نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے نبوت کی اس عظیم قلعے پر نقب لگائی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، تو لہٰذا اگر وہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز بھی پڑھے وہ اہل قبلہ نہیں ہے۔ تو جو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور وہ اللہ اس کے رسول کا گستاخ ہو، وہ گویا کہ اہل قبلہ نہیں قرار پاتا اور وہ مرتد اور واجب القتل قرار پاتا ہے۔ تو اہل ذمہ اور غیر مسلم کہ جو کلمہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر ان سے ذمہ صرف یہ تھا کہ ہم
تمہاری جان مال عزت آبرو کا تحفظ کریں گے، ہم تمہارے معبد تمہارے عبادت خانوں کا تحفظ کریں گے۔ بالکل یہ ہے، ہماری شریعت مطہرہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ عیسائیوں کے گرجاگاہوں پر، یہودیوں کے معبدوں پر، ہندوؤں کی مندروں پر جو آپ کی اقلیت ہے اس پر دھماکہ کرنا، انہیں قتل کرنا، اس کو گرانا، اس کو ویران کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ قاضی وقت اگر یہ دیکھے کہ مسلمان یہ حرکت کر رہا ہے تو اس پر شریعت تقاضے کے اعتبار سے اس پر تعزیراً سزا قائم کی جائے گی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں گویا کہ شتر بے مہار کر دیا گیا ہے۔ حضور کی تعظیم اور اللہ کی تعظیم اور دین کی شعار کے تو خود کلمہ گو پابند ہے، تو اگر یہ گستاخی کرتے ہیں تو یہ واجب القتل قرار پاتے ہیں، تو اگر غیر مسلم گستاخی کرے گا تو اس سے ذمہ اٹھ جائے گا، اس سے جو عہد ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کی سزا وہی ہوگی جو مرتد کی سزا ہوتی ہے اور وہ واجب القتل قرار پائے گا۔ یہ احادیث کے اندر بھی ہے، میں تو بڑا حیران ہوں کہ میڈیا پر یہ جبرن جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ احادیث میں نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ فقہ کے اندر نہیں ہے، یہ احادیث کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے قتل کا فتویٰ دیا ہے جب انہوں نے گستاخیاں کی ہے۔ اس لونڈی کو قتل کرنے کا حضور نے فتویٰ مرحمت فرمایا، بلکہ فتویٰ بھی نہیں کہ ایک نابینا شخص ہیں، ایک نابینا صحابی ہیں، رات کے وقت انہوں نے اپنی لونڈی کو قتل کیا، جب صبح ان کے مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے، ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے صحیح حدیث کے ساتھ، حضور کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے اپنی لونڈی کو قتل کیا، وہ نابینا شخص کھڑا ہو کر آگے آیا اور اس نے کہا کہ حضور میں نے کوئی جبرن قتل نہیں کیا، وہ میری بڑی محبوبہ تھی، اس سے میرے دو موتیوں جیسے خوبصورت بچے پیدا ہوئے ہیں، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، میں اپنے منہ میں لقمہ لینے کی بجائے پہلے اس کے منہ میں لقمہ دیتا تھا، میں نابینا تو تھا لیکن گلی کوچے پھر کر محنت کر کے اس کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، لیکن حضور وہ آپ کی بارگاہ میں بڑی بے باک تھی اور آپ کی شان اقدس کے اندر بڑی گستاخی کرتی تھی۔ ایک عرصے تک میں اسے سمجھاتا رہا کہ میں تو میری محبوبہ تو ہے لیکن یہ دل میں نے مصطفیٰ کو دیا ہے، تو میرے سامنے حضور کی گستاخی نہ کر۔ کہتے ہیں گزشتہ رات اس نے یہی عمل کو برقرار رکھا تو یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں نوکیلی لاٹھی تھی جو میں نے اس کے پیٹ میں پوس کر کے اسے نارے جہنم پیش کیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نابینا کو آگے بلا کر قصاص نہیں دیا بلکہ اس کو تھپکی دے کر اس کے عمل کی تعریف کی ہے۔ یہ ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فقہ اٹھا کر دیکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ ذمی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کریں، قرآن کی توہین کریں، رب کا مذاق اڑائے، تو فرما اس سے ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ کہا گیا کہ کسی راہب شخص نے جو عیسائیوں اور یہودیوں کا بڑا مولوی تھا، وہ تو بدرجہ اولا ذمی ہے، اس لیے کہ جب رعایا ذمی ہے اور اقلیت میں آتی ہے جو ان کا مقتدا ہے وہ تو بدرجہ اولا ہماری تحفظ میں آئے گا۔ جب ہم ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی ضمانت دے رہے ہیں تو جو ان کی عبادت گاہوں میں درس و دروس دے رہے ہیں ان کی تو بدرجہ اولا ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم سے کہا گیا کہ راہب ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخت توہین کرتا ہے، حضرت عمر نے فرمایا اگر میں سن لوں تو اسے قتل کروں۔ تو فاروق اعظم کی حکومت تو منہج اعلی نبوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طریقہ کے مطابق ہے، اور مسلمانوں کی حکومت کا اصل نکھار فاروق اعظم کی حکومت ہے۔ خدا نے جو یہ کہا تھا کہ اپنے نبی کے دین کو ہم غلبہ دیں گے، قرآن کی آیت حضرت عمر پر صادق آتی ہے۔ اسلام کا غلبہ اگر دیکھنا ہو، اور جو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس رسول کو بھیجا اس لیے ہے کہ اس کو ہم تمام دینوں پر غالب کریں گے، یہ آیت کب صادق آئی ہے؟ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر کے دور کے اندر۔ تو جس دور کو قرآن نے آئیڈیل قرار دیا ہے اور اس دور کو شریعت کا سب سے جامع دور قرار دیا گیا، اصل اسلامی ریاست اس کو قرار دیا گیا ہے، اس دور کے اندر ذمیوں کو گستاخی کی بنا پر واجب القتل قرار دیا گیا ہے، تو آج تو وہ درجہ اولا واجب القتل ہے۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان حالات کے اندر اسلامی ریاست کے اندر، جبکہ آج تو نام نہاد اسلامی ریاست رہ گئی ہے، ہاں اس فکر پر تو یہ مارد وجود میں آیا ہے، اور وہ فکر جو ہے اسی فکر کی بنا پر آج پاکستان گویا کہ بچا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے گویا کہ ظالم اور جابر اور بےغرت اور مرتد حکمران جو تاری ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق، زرداری کا اسلام سے کیا تعلق ہے، یہ جتنے پیر زادے بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے مزاروں کے ماننے والے ہیں، ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، جو آدھے تیتر آدھے بٹیر جن کا اسلام اور نہ اسلام کے ماننے والوں سے تعلق کوئی ان کا تعلق ہے، ان کا شاہ حضرت قبلہ شاہ زکریہ علیہ رحمت سے کیا تعلق ہے، ان کا حضرت غوث اعظم سے کیا تعلق ہے، اگر یہ کہے ہم گیلانی ہیں نصرانی ہیں اس سے ان کا کیا تعلق ہے، یہ گیلانی بمانا نصرانی ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا غوث اعظم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو وہ رعایا ہے مسلمانوں کی جو غوث، یہ مسلمانوں کی جو حقیقت اور کثرت جو ہے جو پاکستان کے اندر آباد ہے، انہوں نے غوث اعظم کے طریق کی حفاظت کی ہے اور ان کے عمل ان کی جدوجہد کی بنا پر پاکستان کی عمارت اور اس کا استحکام باقی ہے، ورنہ حکمران کل چاہے اس پاکستان کو بھیج دیں۔ مجھے تو بڑی ہنسی آئی جو گزشتہ دن مجھے بات پتا چلا کہ صدر زرداری صاحب نے ایک کمیٹی بلائی ہے اور کہا کہ جناب اس فیصلے کو دیکھا جائے یہ ٹھیک ہے کہ نہیں. صدر زرداری سے پوچھا جائے تمہیں استنجا کرنے کا شرعی طریقہ پتا ہے؟ تمہیں یہ پتا ہے کہ استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم ہم پر مسلط تو ہو گئے ہو, ہم اتنے ذلیل اور بےغیرت نہیں ہو گئے کہ ایسے منحوس اور مرتد شخص کو یہ اختیار دیں کہ وہ آگے چکھ کر عزت رسول کا فیصلہ کرے اور لوگوں کے بارے میں فیصلہ نکالے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و تکریم کے کیا پیمانے ہو. جس بدبخت کو استنجے کی تمیز نہیں, جو نام کا مسلمان ہو, وہ آگے بڑھ کر کیا حضور کی تعظیم اور تکریم اور عزت کا فیصلہ کرے گا؟ کیا آپ اتنے بےغیرت اور بے حص ہو چکے ہیں کہ آپ اس حکم کے لیے حکمرانوں کو اجازت دیں گے؟ تو میں آپ کی غیرت کو جگاتے اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اگر اس فیصلے کے لیے تبدو کی گئی, آپ اپنے حلقے کے اعتبار سے, اپنے فکر کے اعتبار سے آپ پر اخلاقی ایمانی ذمہ داری بنے گی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ثناخوانی کرتے ہیں, کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں آنسو بہاتے ہیں, تو یہ آپ سے حضور کی ناموس اور عزت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کھڑے ہو اس میدان کے لیے اور اس اکثریت میں یہ بات کو ثابت کرے. یہ قانون شریعت اور ملت اور پاکستان کی عین بقا کے مطابق ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کو الٹا لٹکاؤ, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون یہ حضرت عیسیٰ کے لیے بھی ہے, یہ ان کی عزت کے تحفظ کے لیے بھی ہے. اگر کوئی کلمہ گو مسلمان, ہم تو الحمدللہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو شریعت محمدی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اندر تو وہ وسعت حاصل ہے کہ اگر کوئی حضور کا کلمہ پڑھتا ہو اور حضرت عیسیٰ کی معاذ اللہ گستاخی کو تو سوچ بھی نہیں سکتا, حضرت عزیر کی گستاخی کرنا تو درکنار اس کو سوچ بھی نہیں سکتا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی تو درکنار اس کو سوچ بھی نہیں سکتا. ہمارے کلام مجید کے اندر تو ان کے قصیدے, ان کے کلام, ان کی تعریف کو نوازا گیا ہے. اگر یہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں, حضرت لوط کے ماننے والے ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں اردو بازار جائیے, 50 روپے میں عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید, تورات و انجیل کا خرید کے دیکھیے اور حضرت داؤد کا قصہ اس میں پڑھ کر دیکھیے, حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر دیکھیے, آپ کی نگاہیں شرم سے گر جائیں گی. دو بے باک اور بے شرم اور ڈھیٹ قسم کے دوست ایک دوسرے پر اتنا تبرہ اور غلیظ الزامات نہیں لگاتے جو موجودہ تورات اور انجیل کے اندر حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیٹیوں کے بارے میں لگائے گئے, حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کی عزت کے بارے میں لگائے گئے, آپ کو زانی اور مکار لکھا گیا ہے. معاذ اللہ, یہ تو قرآن مجید ہے, یہ اسلام کی تعلیم ہے, جس نے ناموس رسالت کے پیغام کو صرف حضور تک نہیں رکھا بلکہ تمام رسالت کے دائرے میں آنے والے تمام برزیدہ نبیوں کے لیے رکھا ہے. تو دراصل تحفظ ناموس رسالت کا یہ قانون جو ہے, یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکھر کے اس لیے آیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, لیکن یہ قانون جو ہے یہ تمام انبیاء کرام کے لیے ہے, تمام لوگوں کے لیے ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر صحیح حدیث موجود ہے, حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ موجود ہے, جو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت کعب بن مالک جب تبوک کے اندر تشریف لے گئے, اسی سے متصل یہ واقعہ آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ تبلیغ کی باتیں آیا کہ جس طرح ابو داؤد کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اس نابینا شخص نے آگے بڑھ کر اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر یہ بات کی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تحسین فرمائی. بعض یہود کے وہ لوگ تھے جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نامنیٹ کیا اور فرمایا جاؤ اور ان کو قتل کرو, یہ ہجو کرتے ہیں, اور وہ ایسے شتر بے مہار یہودی نہیں تھے بلکہ انہوں نے اہل مدینہ تھے, وہ حضور کے ساتھ عہد کر چکے تھے, وہ ذمی بن چکے تھے, جس میں ایک بہت بڑا نام یہودیوں کے ایک بہت بڑے بدبخت شخص کعب بن اشرف کا آتا ہے, جس نے حضور کے ہاتھ پر اس بارے میں بیعت کر لیا تھا کہ ہم مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں, حضور نے اس کے ذمے کو اپنے کرم پر لے لیا تھا, ٹھیک ہے اس کو قتل نہیں کیا جائے گا, ان کی عبادت گاہوں سے ان کو نہیں روکا جائے گا, ان کے تمام حقوق کی آزادی دی جائے گی. تو کعب بن اشرف وہ یہودی ہے جو ضمنی ہے, اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے, کعب بن اشرف یہودی ضمنی ہے, لیکن جب اس نے حضور کی ہجو کی اور ایسے قصیدے لکھے جس میں حضور کا مذاق اڑایا, حضور کے نسب پاک کا مذاق اڑایا, حضور کی صفات جمیلہ کی طرف غلیظ باتیں اور رذیل باتیں منسوخ کی, تو حضور نے خود فرمایا کہ کون ہے جو جا کر اس بدبخت کا کام تمام کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور مجھے اجازت ہے؟ سرکار فرما جاؤ, دیکھو وہ ضمنی ہے. اگر آپ سیدنا فاروق اعظم پہ اعتراض کریں اور آپ ادھر آ جائیں کہ جناب حضرت فاروق اعظم کی انفرادی فکر تھی, تو یہ بخاری کی حدیث ہے, یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے. میں شیعوں کو کہتا ہوں تھوڑا شرم کرو, جب یزید پر لعنت کرتے ہو تمہارا دل نہیں دہلتا, یزید اگر حسین کو قتل کرے, حسین کے خلاف باتیں کرے, تو یزید تمہارے نزدیک جہنمی اور واجب القتل قرار پاتا ہے. وہ بدبختو, تمہارا دین اور مذہب کیا ہے کہ تم میڈیا پر بیٹھ کر یہ بات کرتے ہو جو حضور کی توہین کرے اسے قتل نہیں کیا جائے گا, وہ تمہارے نزدیک نیک ہوگا؟ تو تمہارا, تم دراصل ہو یہودیوں کے ایجنٹ, تم عبداللہ بن سبا کی اولاد ہو. میں اپنی اس مسجد کے فارم سے اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بات عباس کمیلی نے کی ہے وہ سراسر دین اسلام کے خلاف ہے. حضور علیہ السلام نے اپنے دور پاک کے اندر خود اپنے گستاخ کو قتل کروایا اور وہ ذمی تھا اس کو قتل کروایا. باقی جو ذمی تھے ان کے لیے حضور علیہ السلام نے کوئی حکم نافذ نہیں فرمایا. خیبر کے لوگوں کے لیے حضور نے یہ بیان فرمایا کہ جب ان کو ذمے میں لے لیا گیا اور وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو حضور نے یہ حکم دیا کہ اگر ان کے پودے میں سے اگر ایک پودا بھی دھنیے کا یا کسی چیز کا کھجور کا اگر کوئی اٹھائے اور بغیر پیسہ دے کے اٹھائے اور یہ سمجھے کہ جناب ہم حاکم ہیں یہ رعایا ہے اور یہ اقلیت پر ہے تو حضور نے فرمایا اس کے لیے لینا حرام ہے. مسلمانوں کے کو حضور نے اتنا پابند کیا ہے لے کتاب کے لیے ذمیوں کے لیے لیکن وہ ایک حد تک ہے. لیکن بات اگر حضور کے لیے دشمن نامی اور حضور کے لیے دست درازی اور حضور کو ایذا دینے کی ہو جائے تو اس وقت عہد ختم ہو جاتا ہے ذمہ ختم ہو جاتا ہے اور کلمہ گو شخص بھی اگر یہ بات کرے تو واجب القرار قتل قرار پاتا ہے. تو ذمی تو بدرجہ اولا واجب القتل قرار پاتا ہے. یہ چاروں فرقے کے اندر یہ بات موجود ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک رائے ملتی ہے لیکن تمام فقہائے حنفیہ نے اس رائے کو رد کیا ہے اور اجماعی فتویٰ آپ کے ساتھ مل کر یہ دیا ہے کہ ذمی بھی ہوگا تو واجب القتل ہوگا. یہ چاروں مذاہب کے اندر یہ بات موجود ہے. جب حضور نے کعب بن اشرف کے لیے کہا کہ جاؤ اور اس کو قتل کرو وہ صحابی آگے بڑھے. حدیث میں طویل واقعہ موجود ہے وقت ختم ہو گیا. انہوں نے خاص ہیلے سے اس کو پھنسایا کعب بن اشرف کو کیونکہ بڑا چالاک شخص تھا. بڑے ہیلے سے اسے پھنسایا اور پھنسانے کے بعد جب اس کی توجہ ان سے ہٹی تو انہوں نے وار کر کے اسے واسطے جہنم کر دیا. جب یہ صحابی لوٹ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا کیونکہ سب جانتے ہیں اللہ کی عطا سے فرمایا تو نے کیا کیا کعب بن اشرف سے یہ تو بتا. تو پورا واقعہ بتایا کہ حضور میں نے اس کی توجہ کس طرح ہٹایا اس طرح اس کے ساتھ ہیلا کیا. جب اس نے مجھے اپنا مخلص سمجھ لیا تو میں قریب ہو کر میں نے اس کا کام تمام کر دیا. سرکار علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس کی تحسین فرمائی ہے. اور میں تو آخر میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے کس مسلمان نے دیکھیے کہ آئے دن نصرانیوں کی طرف سے آئے دن یہودیوں کی طرف سے کارٹون شائع کیے جاتے ہیں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی جاتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی جاتی. مجھے بتائیے ایک مسلمان ہے جس نے ممبر پر چڑھ کر حضرت عیسیٰ کی توہین کی یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں روکنے کی بجائے ان کو لگام دی جائے نا. یہ قانون تو ہے اس لیے کہ جو بدبخت ہیں ان کو لگام دی جائے. یہ قانون صرف اہل کتاب یا ذمیوں کے لیے نہیں ہے تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اگر وہ نبی کریم کی گستاخی کرتا ہے تو وہ واجب القتل قرار پاتا ہے. تو اس مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں نماز پڑھنے والا ہو اور داڑھی والا ہو پگڑی پہننے والا ہو اعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشر اگر اس سے گستاخی سرزد ہوتی ہے تو یہ قانون اس پر بھی تو متحقق ہوتا ہے. یہ کوئی ذاتی انفرادی رائے کہ قانون تو نہیں. یہ تو ان شخصیات کے بارے میں قانون بنایا گیا ہے ان کی عزت و تکریم کے تحفظ کے لیے قانون بنایا گیا ہے اور یہ بنایا نہیں گیا. یہ تو اللہ اس کے رسول میں پہلے سے بنا دیا گیا ہے. اس کو نافذ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جو معظم شخصیات ہیں ان کا احترام آپ بھی کریں میں بھی کروں. یہ تو مرکز کی پاسداری ہے. اگر ماں کی تکریم کے لیے قانون بنا دیا جائے اور کوئی کہے کہ جناب نہیں ماں کی گستاخی میں نے آپ کی ماں کی گستاخی تو نہیں کہ میں نے اپنی ماں کی گستاخی کی ہے تو اس بدبخت اور بے شرم آدمی کو کیا کہا جائے گا. تو ماؤں کی محبت اور ان کی تعظیم سے کروڑ ہاں درجہ بڑی تعظیم حضرات انبیاء اکرام کی ہے. لیکن آپ سن کر حیران ہوں گے توریت اگر استثناء میں اگر آپ چلے جائیں عہد نامہ قدیم میں آخری حوالہ پیش کروں ان بدبختوں کو اپنی کتابوں کی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ بدبختی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو قانون دراصل نبیوں کی تعظیم کا قانون ہے. اگر آپ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو آپ کی کتاب نے اور موجودہ توریت میں کوئی حضرت عیسیٰ کی عظمت کا تحفظ نہیں کیا بلکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی عظمت کا تحفظ کیا ہے. اس قانون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کا تحفظ کیا ہے. تو لہذا سنیے کہ آج بھی عہد نامہ قدیم میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی قاضی چھوٹی سی بات رس کر رہا ہوں تو مجھے سنیے آخری حوالہ کہ اگر ایک علاقے کا جج ہو اور قاضی ہو اگر کوئی شخص چڑھ کر اس کی گستاخی کرے یہ عہد نامہ قدیم میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر یہ آیت موجود ہے کہ اگر کوئی قاضی کی توہین کرے یا کاہن جو لوگوں کو استخارے کر کے دیتا ہے اس کی توہین کرے تو توریت میں لکھا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا. میں پوچھتا ہوں کہ جناب آپ اس پر بابیلہ اٹھاتے ہیں یہ تو بڑا جذباتی فیصلہ ہے یہ تو جناب انفرادی فیصلہ ہے یہ تو جناب خامخواہ ہوا دینے کا فیصلہ ہے یہ تو تشدد ہے. میں کہتا ہوں جب ایک قاضی کی توہین پر آپ کے گھر کی کتاب یہ فتویٰ دے رہی ہے کہ جناب اسے قتل کیا جائے گا تو کروڑوں ہاں قاضی مل کر مصطفیٰ کی نالین کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی براہ راست مصطفیٰ کریم کی توہین کرے تو وہ درجہ اولا واجب القتل ہوگا. لہذا یہ فیصلہ صرف قرآن کا نہیں ہے سنت کا نہیں ہے اجماع کا نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ توریت میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قاضی وقت کاہن کی توہین کی جائے تو قتل کیا جائے گا. لہذا اسے تشدد نہ کہا جائے یہ حقیقت ہے باغی کو قتل کرنے کا فتویٰ آپ نے بھی دیا. وہ ڈاکو جو لوگوں کے گھروں میں رات کے وقت گھس کر لوگوں کی املاک کو لوٹتا ہے, ان کی جان و مال اور عزت دری کرتا ہے, تو اس کے قتل کا فتویٰ وہاں پر بھی ہے. اگر کوئی باغی کو سر پر بٹھائے اور ڈکیت اور ڈاکو کو سر پر بٹھائے جو ہزار لوگوں کا قتل کر چکا ہو اور کہیں نہیں جناب اس کو قتل کرنا ظلم ہے, تو دراصل وہ خود ظالم ہے جو سارے معاشرے کا دشمن ہے. تو اس کو سزا دینا سارے معاشرے کو بچانا ہے, اس کے ساتھ سختی کرنا سارے معاشرے کے ساتھ نرمی کرنا ہے. تو حرمت رسالت کا یہ قانون جو ہے یہ نرمی کا قانون ہے, سختی کا قانون نہیں ہے, یہ محبت کا قانون ہے, شدت کا قانون نہیں ہے, جسے قاضی کا میں نے حوالہ دیا. اور آخر میں ایک بات اور عرض کر دوں, یہ جو ذمی کا ڈرامہ مچایا جاتا ہے اور غامدی جیسے شیطان ٹی وی پر آ کر یہ بکواسات کرتے ہیں, تو میں آپ کے سامنے بڑے وسوخ سے کہتا ہوں یہ بات کہ چاروں مذاہب, آپ علماء کی خدمت میں آئیے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ چاروں مذاہب کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ کلمہ گو اگر توہین کرے وہ واجب القتل, اگر ذمی کرے توہین تو اس سے ہمارا عہد گستاخی پر نہیں تھا کہ ہم نے اس سے عہد کر لیا, ہماری اقلیت وہ بن گئی ہے, اب چاہے وہ نبی کو گالیاں دیتے رہے, نہیں, اس کی جان کی حفاظت کے لیے تھا, اس کی مال کی حفاظت کے لیے تھا, جب تک کہ وہ اسلام کے شعار کی حفاظت کرے اور اس کے لیے زبان نہ کھولے. لیکن اگر وہ اللہ رسول اور کتاب و سنت کی گویا کہ توہین کی طرف آ جائے اور غلیظ کلمات کہے, تو میں پھر عرض کروں وہ بھلے ذمی ہو, بھلے ذمی ہو, بڑے اقلیت میں ہو, شریعت مطہرہ کا اجماعی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ شخص واجب القتل ہے. اگر آسیہ نے گستاخی کی ہے اور گواہ موجود ہے تو میں کہتا ہوں واجب القتل ہے, حکمرانوں کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے اور اسے سر عام لا کر قتل کرنا چاہیے. لیکن یہ بے حس شخص جو ملک کے دہشت گرد ہے, کسی ایک کو تو نہیں لٹکا سکے, آج تک صوفی محمد کو پنجرے کے اندر رکھے ہوئے ہیں, تو یہ آسیہ کے لیے کیا کریں گے؟ اس کا خریدار نہیں مل رہا ہے اس لیے پنجرے میں رکھا ہے, اس کا خریدار مل گیا ہے اس لیے ٹکے کے مولویوں کو کھڑا کر کے میڈیا پر ایک شور مچا رہے ہیں کہ پیسہ دے دو اور اس کو خرید لو. لیکن الحمدللہ پاکستان کی عوام اور رعایا کے اندر یہ غیرت موجود ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ زرداری کا نہیں پڑھا ہے, جناب محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے. پاکستان بعد میں ہے, پہلے محمد رسول اللہ کی شان ہے. یہ الحمدللہ یہ ملک جو بنا ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تحفظ اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے بنا ہے. میں نے اپنے رویے کے اندر غیر جذباتی باتوں کے حوالے سے, اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں جذبات آنا یہ ایمانی فطرتی جذبہ ہے. اگر آپ سیدنا عمر کو جانتے ہو, خالد بن ولید کو جانتے ہو, ان صحابہ کو جانتے ہو, تو یہ مومن کی فطرتی جذبات ہیں. جذبات ہی تو دل کی ترجمانی کرتے ہیں اور اسی کو ایمان قرار دیا جاتا ہے. لیکن میں نے الحمدللہ قرآن میرے سامنے موجود ہے, حد اعتدال میں رہتے ہوئے وہی رائے میں نے پیش کی ہے جو شریعت مطہرہ کا مقصود ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اور اس قسم کے فتنے جو ہر چھ مہینے کے بعد گرم کیے جاتے ہیں, یہ اوپر پہنچنے والے لوگ ہی دلال ہوں گے اور ایجنٹ ہوں گے, تو ان کے کھانے پینے کا مرکز اور منب یہی ہوگا. کیا اس سے پہلے وہ محترمہ یہ کہیں گی, محترمہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزائیں ظلم کی سزائیں ہیں؟ تو دیکھیے ان کا حال کیا ہوا تھا. آج ناموس رسالت کے لیے جو کہہ رہے ہیں, تاریخ نوٹ کیجئے, مجھے بھی موت آنی ہے, آپ کو بھی موت آنی ہے, اور اس نے بھی جانا, یہ تو گھبراتا ہے. لیکن میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کی چادر پر ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ کوئی بھی ہو اللہ رب العالمین اسے عبرت کا نشان بناتا ہے. فرعون کو بھی اس وقت تک رخصت دی گئی تھی, نمرود کو بھی اس وقت تک رخصت دی گئی تھی, وہ خدا کی گستاخی تو کرتا رہا لیکن قدرت میں اس پر گرفت نہیں کی, لیکن جب اس نے نبی کی گستاخی کی تو زمین میں دھانس دیا گیا, سمندر میں غرق کر دیا گیا. اللہ رب العالمین ہمیں بے ادبوں اور بے ادبی سے بچائے. اللہ رب العالمین تمام انبیاء اللہ کے تمام محبوب بندوں کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, ان کی تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس لیے کہ ان کا ادب اللہ کے لیے ہے, ان سے محبت اللہ کے لیے ہے. اللہ رب العالمین اسی جذبے کے ساتھ ہمیں نماز, روزہ, زکات اور تمام شاعر کو اسی جذبے کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.